أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تمنى جبرائيل أن يكون من بني آدم لسبع خصال. وقال أيضا: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صلوات. The Holy Prophet has informed us about the fact that the head of all the angels, Jibreel, wishes that maybe he was a human so that he can perform these seven things. For the sake of these seven attributes, he wishes that he was one of the humans, which gives us the clear message that these seven attributes are so beloved and so beneficial for our spirituality that if we perform these seven attributes consistently, it is going to fill our life with the Nuraniyat and divine illumination. And one of those seven that I would like to mention tonight is Mujalasatul Ulama. That means sitting along with the scholars. Jibreel is wishing from Allah subhanahu wa ta'ala, maybe he was not an angel, but he was a human, so he has time to go and sit with the scholars. He can spend some time with the scholars. Again, coming back to the same point, do we give the same importance to this value of Islam as much as it has been given in Islam? Unfortunately, this is also one of those values which is less emphasized upon and less found, generally speaking, in our communities. Islam has informed us already that what the Holy Prophet has said in his hadith, that Aba'uka Salasatun, you have three fathers. Abun Walladaka, first of your fathers, first is that father who we call the biological father, that means our real father. And Abun Zawajaka, second of the three, is the one who marries us, that means our father-in-law who marries his daughter or his son to us, that means our father-in-law. And third is Abun Allamaka, that means that father who taught you, someone who teaches you the knowledge of Quran and Ahlul Bayt, an alim. an alim is actually that father which the Prophet has said that the most superior of these three is the one who allamaka, who teaches you. So the scholar is more important and more respectable in the eyes of the Holy Prophet and Ahlul Bayt than our real fathers, than our biological fathers or our father-in-law. And also we have learned in this mutawatir and famous hadith from the Holy Prophet, which the Sunnis and Shias have narrated equally, that I recited in the beginning of my speech, where the Prophet has said that أنا مدينة العلم وعلي بابها. I am the city of knowledge and Ali is its gateway. So everything which is available in the city of knowledge and all the knowledges which are found in this city, which is the soul of the Holy Prophet, which is the spirituality of the Holy Prophet that enjoys the nur of ilm from Allah subhanahu wa ta'ala, that has been flashed upon his soul right from day one of the creation of the nur of the Holy Prophet, that nur includes the complete knowledge of ghaib and the knowledge of the unseen. And all that knowledge, if we need to have access to that limitless knowledge of the Holy Prophet, and we have to turn to Imam Ali alayhi salam, because that is the only gateway to have access to the knowledge of the Holy Prophet. So those of the people who have no connection with Amir al-Mu'mineen alayhi salam are basically the ones who are deprived from the divine knowledge. They are deprived of the nur of Allah subhanahu wa ta'ala. And in some of the narrations, it is also narrated in this way that the Prophet has said after mentioning that أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا, Prophet has said, according to some narrations, that مَنْ أَرَادَ الْبُيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَوْ مِنْ دُونِ أَبْوَابِهَا وَتَدِّيد مِنِّي وَعُدَّ سَارِقًا. Anyone who tries to reach the city from any other way of access other than the gateway is counted to be a thief. So basically, we have no other option except to turn to Imam Ali alayhi salam to learn the divine knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. So he has already claimed that Saluni qabla an tafqiduni, ask me before you miss me, several times in his life. And one of the persons stood up in the gathering and asked Imam Ali, look at the silly question that some people used to ask and waste the time of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Kaise na qadre log the, qadr na shanas aur na shukre log, ke jo maulai kainat se kaise sawal pooch rahe hain. Anas bin Malik, you know, la'natullah alayh, he basically raised this question to Imam Ali alayhi salam, said, okay, let me know how many hairs do I have in my, you know, on my head. And Imam Ali alayhi salam said, well, the Holy Prophet has informed me that on under every hair of your head, there is an angel who is cursing you, and on every hair of your beard, there is a Satan who is deceiving you. So, our scholars of akhlaq say that there are three ways of learning knowledge in Islam. One means of learning knowledge is aql, the human intellect. And the second way of learning knowledge is his, that means the five senses of the human being. And the third way of learning the knowledge is qalb, that means the human soul. As far as the five senses are concerned, the range of learning of five senses is very limited, because when you're talking about five senses, it means that all those things which are tangible, which you can feel, which you can see, which you can hear, which you can find, those are the things that you can have access through the five senses. Isn't that right? So you don't have access beyond that. And besides, we cannot even see all the things. We don't have access to all those things which are seeable. So only those things which are seeable, only those things which are hearable and tangible can be known through this first means of learning knowledge, that is the five senses. Hawas-e khamsa. Whereas the second source of knowledge, which is aql, the intellect, has a much wider range as compared to the mahsusat and the tangible things that we feel with our five senses. Because through your aql and intellect, you can comprehend things that your feeling, that your five senses cannot even realize. We can comprehend a lot of things that we have never even seen. You know, lots and lots of things in our life that we never see, but we believe in it, we realize, we install evidences through our intellect, and we start believing and practicing according to that. So the range of aql is way beyond than the range of learning through the five senses. But now in Islam, thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, we have something which has even further higher level, and the level of that means of learning education is actually unfathomable. And that means of learning is qalb, that means the soul of the human being. So now, when we are talking about soul as a means of learning knowledge, then we have to turn to again to the taharat of the qalb and tazkiyah of the nufus, purification of the soul. So the more you purify your souls, the more nur of ilm will be provided by Allah subhanahu wa ta'ala into your qalb and soul, and then that nur will, is going to empower you to know things that you can never know through your aql or through the five senses. So the most important aspect and the most important means of learning knowledge is actually the qalb. Look at the verse of Holy Quran, when Allah talks about the duties of the Holy Prophet, who الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. He is the one who sent among the Ummiyin a messenger among them, and the job of the messenger is being described in the verse, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. He recites the ayat and signs the ayat of Allah upon them, وَيُزَكِّيهِمْ, and He purifies their souls, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, and He teaches the knowledge of book and wisdom to them. So that's why our scholars say that look at the verse of Holy Quran. Allah is talking about purification of the soul, يُزَكِّيهِمْ, ahead of mentioning the matter of يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, teaches him the knowledge of book and wisdom. So first we have to clean our souls, then we are entitled to be taught about the knowledge of the book and wisdom. If you don't have the cleanliness of the soul, don't expect the knowledge of the book or wisdom arriving into your soul. So basically, tazkiyatun nafs is ahead of ta'allum and ta'aleem. You have to have the tazkiyatun nafs first, you have to have the purification of the soul first, and then you are entitled to receive the knowledge. So, and some of the mufassirin have said that this waw in the verse of Holy Quran is wawut tarattub. We have several kinds of waw in the Arabic grammar, and one of those kinds is wawut tarattub. That means whenever two things are mentioned side by side, the first thing is mentioned that serves as the reason, that serves as the fact that you have to do this first. If you do this first, then and only then you are entitled that the second thing can be done in your favor. If you fail to do the first, the second can never be done. That means the second thing is resting on the first. This is called wawut tarattub. So basically, according to this call and statement of our mufassirin, no one is empowered, no one is entitled to receive the knowledge of the book and the wisdom from the Holy Prophet unless he first purifies his soul. So we have to purify our souls first, and then we will be taught about the knowledge of the book and wisdom. So in Islam, when we already reach the level of qalb and ruh is something which is belongs to alamun nur, alamun tajarrud, yas'alunaka 'anil ruh, they ask you about the soul, qul ar-ruhu min amri rabbi, say the soul belongs to the alamul amr of my Lord. Alamul amr is nothing but alamut tajarrud, the metaphysical world. The metaphysical world is the world where it's nothing belongs to matter. So it's all about the nur. So all those teachings which belong to alamun nur have to be provided for the soul in order for the soul to find the knowledge and the satisfaction. Now we find that's the reason why we say that our akal has zero access to into the domain of qalb, into the domain of ruh. No one is empowered to learn anything from the domain of ruh and soul and the domain of alamun nur, the world of the divine light. No one has access to that world, because our akal, if it was empowered to learn anything from the world of nur, then there was no need for Allah subhanahu wa ta'ala to send down 124,000 prophets for our guidance, and 12 of the imams, and the deputies of the prophets, and all the books. Because the humans, everybody has akal. Even the kuffar have certain levels of intellect also, although certain levels are Islamic definitions of intellect are not found in there, in them, but of course the basic intellect is there. It's common among all the human beings. So there was no reason for Allah subhanahu wa ta'ala, if we were able to understand everything with our intellect, there was no room for Allah to send down any prophet or a messenger or an imam or to reveal any book upon us for the guidance, because everybody has akal already. But akal is not empowered at all to have access into the world of nur, into the world of alamut tajarrud, and into the world of ruh. That's why akal is a tool which is supposed to take us to a level that we submit, voluntarily submit ourselves in the presence of the greatness of the ruh and qalb. If you find your akal is not ready to submit yourself, then you must rethink what you are doing is not intellectual in the dictionary of Islam. If your policies of life were intellectual and Islamically supported policies, your akal and intellect would have certainly led you to submit yourself towards the teachings of God. But if we have our own opinions remaining in the presence of the teachings of the world of nur, that means we are not using our intellect properly. So that's the reason. Ye sabab hai jiski wajah se hum apne baar baar ye tazkira aata hai, hum apne urfa ka sahiban maarifat logon ka ehtiram karte hain, aur jo maarifat bhari baatein, basirat afroz guftugu aur maarifat se labrez taleemat urfa bayan karte hain, وہ معرفت والی ہستیاں جو باتیں ہمارے سامنے پیش کریں گی وہ باتیں ہمیں کہیں اور سے مل سکتی ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے اندر طہارت روح کو پیدا کیا ہے اور تزکیہ نفس کے مرحلے کو پار کیا ہے, عبور کیا ہے. لہذا نور علم ان کے قلب میں ودیت کیا گیا ہے, جیسا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اصول کافی میں کہ آپ نے فرمایا کہ العلم نور یقذفه الله في قلب من يشاء, علم ایک نور ہے جو اللہ جس کے قلب میں چاہتا ہے ودیت کر دیتا ہے, ڈال دیتا ہے. تو علم تو اللہ دیتا ہے, یہ ہم الہی علم کی بات کر رہے ہیں. الہی علم جو ربانی علم ہے, جو رسول و اہل بیت کا علم ہے, یہ تو وہ علم ہے جو کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آتا. کتابیں تو ایک وسیلہ ہیں ان کے پڑھنے کا. لہذا ملاحظہ فرمائیے کہ مولا کائنات نے کیا تعریف بیان کی ہے عالم کی. گفتگو مجالست علماء اور علماء کے سلسلے میں اور علم کے بارے میں ہو رہی ہے. مولا کائنات جو عالم کی تعریف بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ من عمل بعلمہ فہو عالم ومن لم یعمل بعلمہ فلیس بعالم, جو شخص اپنے علم پر عمل کرے وہ عالم ہے, جو اپنے علم پہ عمل نہ کرے وہ عالم نہیں ہے. تو اب عالم وہ نہیں ہے جس نے چار کتابیں پڑھنی اور چار اصطلاحات رٹ لی اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں, امپریس ہو رہے ہیں. یہ عالم کی تعریف مولا کائنات نے بیان نہیں فرمائی ہے. مولا کائنات نے کہیں نہ کہا کہ عالم وہ ہے جو آپ کو امپریس کر دے اور چار اصطلاحات موٹی موٹی آپ کے سامنے ثقیل عربی کی اصطلاحات بیان کر دے. مولا کائنات فرمایا کہ من عمل بعلمہ, جو اپنے علم پہ عمل کرے. علم تو پکارتا ہے کہ میرے اوپر عمل کرو, مولا فرما رہے ہیں کہ العلم یحتف بالعمل, علم پکارتا ہے کہ میرے اوپر عمل کرو. فَإِنْ عَمِلَ وَإِلَّا اِرْتَحَلَ عَنْهُ, اگر انسان اس پہ عمل کر لے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی نورانیت علم روح کے اندر قلب کے اندر برقرار رہتی ہے, اور اگر انسان عمل نہ کرے اِرْتَحَلَ عَنْهُ تو علم رخصت ہو جاتا ہے, رحلت ہو جاتی ہے علم کی, علم چلا جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے. یہ علم لوگ سمجھتے رہے کہ یہ انسان عالم ہے, یہ لوگوں کی جہالت ہے کہ لوگ اسے عالم سمجھ رہے ہیں, در حقیقت نور علم اس میں نہیں پایا جاتا. کیوں؟ کیونکہ علم کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا. تو بات کہاں تک پہنچی؟ بات علم پہ آ کے نہیں رک گئی تھی, بات عمل پہ آ کے رکی ہے. تو اب دیکھنا یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کتنا پڑھ کے آیا ہے. افسوس کے ساتھ خیر بہت سے معاشروں میں تو اتنا بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ پڑھ کے آئے بھی ہیں کہ نہیں آئے. یہ خود ایک الگ رونا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی نہیں پوچھا جا رہا. جنرلی اسپیکنگ بعض علاقوں میں, بعض شہروں میں میں جاتا ہوں, مختلف شہروں میں, مجھ سے کتنے لوگوں نے, 10 سال مجھے ہو گئے اس ملک میں آئے ہوئے, کتنے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی, اچھا حاصل کی بھی ہے کہ نہیں کی, اور کون کون سے مجتہد آپ کے استاد تھے, آپ نے منطق پڑھا ہے, فلسفہ پڑھا ہے, علم عرفان پڑھا ہے, اصول فقہ پڑھا ہے, فقہ پڑھا ہے, درایا پڑھا ہے, علم تراجم, علم رجال, علم فقہ الحدیث, آپ نے باقی علوم عربی یعنی فصاحت و بلاغت و علم معانی و بیان و بدیع و صرف و تصریف و صرف و نحو و سارے کے سارے علوم آپ نے پڑھے ہیں, تفسیر پڑھی ہے, نہیں پڑھ, کون who cares. لوگوں کی تو بات, لوگوں کی تو اپروچ یہ ہے کہ بس ہمیں اپنی من پسند مجلس مل جائے. دیکھیے یہ منبر پیغمبر ایک امانت ہے ہمارے آپ کے ہاتھوں میں, اور ہم سے روز قیامت تمام امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اس ممبر پہ بیٹھنے کی بھی کچھ شرائط ہیں. نتھنگ از انکنڈیشنل, ہر چیز کی شرائط ہیں, ہر چیز کی شرائط بیان کی گئی ہیں. مولا امام حسن مصطفیٰ نے کیوں کہا تھا خلیفہ اول سے اترو میرے بابا کے ممبر کے نیچے؟ اگر شرائط نہ ہوتی ممبر پہ بیٹھنے کی تو مولا امام حسن کیوں کہہ رہے ہیں خلیفہ اول سے اترو میرے بابا کے ممبر کے نیچے, نیچے اترو؟ تو بات یہ کہ شرائط ہے, ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. جو شرائط اپنی جگہ, دیکھیں آپ سسٹم کو کبھی وائلیٹ نہ کریں. امام صادق اسلام کی شریعت کا ایک پری ایگزٹنگ سسٹم موجود ہے شریعت کا. آپ جاب بھی لینے جاتے ہیں تو آپ سے آپ کی کوالیفیکیشن پوچھی جاتی ہے, جاب ایکسپیرئنس پوچھا جاتا ہے. کون انسان ہے کہ جو آپ کو بغیر کوالیفیکیشن اور جاب ایکسپیرئنس کے آسانی سے جاب دے دے, اور اگر کوئی دے دے گا تو وہ پھر رسک نہیں کرے گا اپنے بزنس کو, اگر کوئی کرے گا تو یہ اس کی عقل مندی نہیں کہلائے گی, یہ کسی بھی ڈکشنری میں اس کو عقل مندی نہیں کہا جائے گا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو خیر کتنی کثرت سے جنرلی اسپیکنگ علم تک کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا کہ آپ پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں ہمارے یہاں کی تو کیفیت یہ ہے کہ مرحوم مفتی محمد عباس صاحب کے بعد جو لکھنؤ کے بہت جلیل قدر مجتہد گزرے ہیں, جس زمانے میں لکھنؤ کے علم کا چرچا تھا, اور وہ زمانہ تھا کہ جب لکھنؤ سے گھر سے خارج کے طالب علموں کے جب پرچے جایا کرتے تھے حوضہ علمیہ نجف, تو وہاں سے جواب آتا تھا کہ ان طالب علموں کو نجف آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ زمانہ تھا لکھنؤ کا, اب تو خیر وہ دور معذرت کے ساتھ نہیں رہا. تو اس زمانے میں جب مفتی محمد عباس صاحب قبلہ جامع معقول و منقول ایک عظیم مجتہد صاحب کرامات مجتہد گزرے ہیں, ان کے ایک شاگرد جو ہیں وہ وہاں سے فارغ ہو کے اور اپنے علاقے میں ہندوستان میں واپس جا رہے تھے, جس شہر بھی دیہات سے ان کا تعلق تھا, اور وہاں لکھنؤ کا دستور تھا کہ نماز پڑھانے کا اجازت دیا جاتا تھا. یہ نجف یقوم کا دستور نہیں تھا, یہ لکھنؤ کا دستور تھا کہ نماز جماعت پڑھانے کے لیے بھی اجازت دیا جاتا تھا.
तो उस्ताद से उन्होंने कहा कि हुजूर मैं तो वापस जा रहा हूँ, फारिग तहसील हो गए, आप ऐसा करिए मेरे नमाज पढ़ाने का इजाजत लिख दीजिए। उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें उस्ताद नहीं समझता। उन्होंने कहा हुजूर आप यही लिख दीजिए। उन्होंने कलम उठाया, लिख दिया कि मैं फला फला साहब आपको मैं काबिल नहीं समझता कि आप नमाज पढ़ाए। चुनांचे हमारे बुजुर्ग हमें सुना रहे थे कि उनके बकौल कि उसके बाद वो साहब गए और उन्होंने बस हाफ बरस तक अपने इलाके में पहुंच के नमाज पढ़ाते रहे, नमाज पढ़ाते रहे फिर भी अपने इलाके में। और कई सालों के गुजरने के बाद एक मरतबा उनका दोबारा लखनऊ आना हुआ, उस्ताद मोहतरम की खिदमत में पहुंचे। उस्ताद ने कहा कि मैंने तो सुना है कि तुम अपने इलाके में नमाज पढ़ा रहे हो। कहा कि जी हुजूर मैं तो पढ़ा रहा हूँ। कह अब लाओ मैं अब तुम्हें इस काबिल समझता हूँ कि तुम्हारे लिए इजाजा लिख दूँ, लाओ मैं लिख देता हूँ। कहा नहीं हुजूर अब जरूरत नहीं, वो आपका पुराना लिखा हुआ ही काफी है। सुना आपने? यानी कैफियत ये है हमारे यहाँ बाज लोगों की कि उनको इसकी खबर ही नहीं कि उनकी रूहानियत के साथ क्या हो रहा है। जिस रूह की बात हो रही है, जिस रूह की तहारत की गुफ्तगू हो रही है, जिस रूह की नूरानियत की बुनियाद पे हमारी कब्र की तकदीर और हमारी आखिरत की तकदीर का फैसला होना है, जिसकी बुनियाद जिसके ऊपर हमारी हमेशा हमेशा की सआदत मौकूफ है, न फकत आखिरत की बल्कि दुनिया की भी सआदत, इस्लामी तालीमात को सिर्फ उखरवी पहलू से परखना ये भी दुरुस्त नहीं है। दुनिया में भी फायदा है इस्लाम पे अमल करने का। तो मैं कह रहा था कि ये एक अलग अलमिया है कि हमारे यहाँ तो इल्म ही नहीं देखा जाता, मगर इल्म काफी तो है ही नहीं। पहले तो अभी पहला ही जीना तय नहीं हुआ कि इल्म ही को नहीं पूछा जाता कि आप किन मुश्तहिदों से पढ़ के आए हैं, कै साल तक आपने दर्स पढ़ा, पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। और उसके बाद पढ़ लेना काफी ही नहीं है, अभी आपको अगले जीने तक जाना है। इल्म के ऊपर अमल, कहीं तकवा, कहीं नूरानियत। जो लोग खुद ही अपने कल्ब में नूरानियत ना रखते हो वो दूसरे को क्या नूरानी बनाएंगे। दूसरे को तो नूर वो अता करेगा जिसके पास खुद नूर हो। मन लम यजअल अल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, जिसके लिए अल्लाह ने नूर करार नहीं दिया उसके पास नूर नहीं है। तो नूरानियत की हमें जरूरत है, हम तो नूरानियत सीखने के लिए मजलिस में आते हैं। इस फर्ज अज़ा में आते ही इसलिए कि हम अहले बैत और रसूल अकरम की तालीमात से, कुरान की तालीमात से नूरानियत सीख सके, ताकि हम दर हकीकत ये नूरानियत जो है दर हकीकत इल्म से आती है और इल्म के ऊपर अमल करने से आती है। तो पैगम्बर अकरम ने क्या फरमाया था कि तवज्जो फरमाइएगा, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन वला तकुन अर्राबिअ औ राबिअन फतहलुका फतरदीद बिन्नी। फरमाया कि या आलिम बनना, यानी जिंदगी में इंसान अपने जिंदगी का एक मकसद तो होना चाहिए ना। हम अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारे कि या हम आलिम बन जाएं कुरान अहले बैत की तालीमात के, और मुतअल्लिमन या सीखने के आप प्रोसेस में हो, तालिब इल्म बने, मुतअल्लिम बने, और मुहिब्बन या उलमा से मोहब्बत करने वाले बनना। वला तकुन और कोई चौथी किस्म मत बनना, नहीं तो हलाक हो जाओगे। तो अब एजेंडा तो हमारी जिंदगी का पहले ही मुहैया हो चुका। ऑल वी आर सपोज टू डू इज टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द एजेंडा विच हैज बीन लेड इन फ्रंट ऑफ अस बाय द होली प्रॉफिट ऑलरेडी। तो ये किसी के आने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा ओपिनियन क्या है, हमें क्या करना है। ये पहली तो बात यह कि हमें अपने ओपिनियंस को घर छोड़ के आना चाहिए। जब हम मस्जिद में आते हैं, इमाम बारगाह में आते हैं, तो यहां हम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बयान करदा, यहां हम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बयान करदा ओपिनियन के मुताबिक अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हैं। इमाम सादिक साहब ने पहले ही बता दिया क्या करना है और क्या नहीं करना, कोई चीज खाली नहीं छोड़ी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, कोई खला कोई वैक्यूम नहीं छोड़ा। हर किस्म की तालीमात हमें सिखा दी गई है। मैंने कल आपकी खिदमत में मजलिस में अर्ज किया था कि ये तक नकल किया गया रिवायत में कि पैगंबर अकरम अपना दायां पांव बाएं पे रखा करते थे या बायां पांव दाएं पे रखते थे। 32 अहकाम बैतुल खला के बयान किए जा रहे हैं। तो अब इंसान इस कैफियत इन चीजों को देखने के बाद ये इंसान को सोचना चाहिए कि सारी बातें बयान की गई हैं, हमारा फर्ज है कि उन तालीमात को सीखे। लिहाजा अपने ओपिनियन को इंसान घर छोड़ के आए जब मस्जिद में आ रहा हो, इमाम बारगाह में आ रहा हो, जहां इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ओपिनियन की हुक्म फरमाई होगी। مولانا صاحب کے پاس بھی جا کے آپ یہ نہ پوچھیں مولانا آپ کا کیا نظریہ ہے,
آپ کے نظریے کی کیا بات ہے,
آپ یہ پوچھیں کہ رسول اہل بیت نے کیا فرمایا ہے. تو یہ جو ہم تقلید بھی کرتے ہیں مجتہد کی, یہ در حقیقت ہم مجتہد کو در حقیقت فالو نہیں کر رہے ہوتے, یہ در حقیقت ہم رسول اہل بیت کو فالو کر رہے ہیں. مجتہد تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ رسول اہل بیت نے یہ کہا ہے, یہ مجتہد کو ہم در حقیقت فالو نہیں کرتے ہیں جب ہم اس کی تقلید کرتے ہیں. اصل میں ہم فالو رسول اہل بیت ہی کو کر رہے ہیں, ان کی تعلیمات کو مکمل طور پہ جامعیت کے ساتھ گہرائی کے ساتھ چونکہ سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, لہذا ہم ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں. جیسے زندگی کے ہر معاملے میں ایکسپرٹ اوپینین لیا جاتا ہے, تو اس دینی معاملہ بھی کوئی مختلف نہیں ہے, ایکسپرٹ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ایکسپرٹ جو کہ قرآن و اہل بیت کی حدیثوں کو مکمل طور پہ سمجھ رہا ہے, وہ سمپلیفائڈ ورژن میں فتویٰ یا حکم ہمارے کام میں رسول اہل بیت کی تعلیمات سے دریافت کردہ ہمارے پاس پیش کر دیتا ہے. تو اصل میں تو ہم رسول اہل بیت کو فالو کریں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا ہم کسی کی تکلیف نہیں کرتے, ہم مولا کائنات کی تکلیف کرتے ہیں. جب آپ تکلیف کی بات کریں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں مولانا ہم تو کسی بھی غیر معصوم کی تکلیف نہیں کرتے. ارے ہم بھی غیر معصوم کی تکلیف نہیں کرتے ہیں, کس کو پسند ہے کہ غیر معصوم کو فالو کرے, یہ تو ہم بھی معصومین ہی کو فالو کرتے ہیں. مگر اگر آپ کے پاس کوئی اتا پتا ہو, کوئی سیل فون نمبر ہو مولا کائنات کا, کوئی طریقہ تو ہمیں ہی بتائیے جس سے میں رابطہ کر سکوں. اگر واقعا مجھے رسائی حاصل ہو زمانے کے معصوم امام صاحب الزمان علیہ السلام تک, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کی تکلیف کروں. تکلیف تو کی ہی اسی لیے جا رہی ہے کہ ہم زمانے غیبت میں رہ رہے ہیں, امام معصوم تک ہمیں رسائی حاصل نہیں ہے. اب کیا کریں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, اپنی منمانی پہ عمل کریں, یعنی نور اسلام سیکھنے کے بعد دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹ جائیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. ہمیں تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی شریعت واقعیہ احکام واقعیہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے, لہذا اب ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اسلام کے شریعت کے معاملات میں سب سے بڑے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کریں. لہذا ہمیں مجتہد کے فتوے اور حکم کا احترام کرنا چاہیے. یہ تو رسول اہل بیت کا حکم ہے جو سمپلیفائڈ ورژن میں ہمارے لیے وہ بیان کر رہا ہے. اور جن جن قوموں نے احترام کیا ہے ان قوموں کو کتنی عزت ملی, اور جس جس قوم میں احترام نہیں تھا نائب امام زمانہ کا, اس قوم کی کیفیت بھی ہمارے سامنے واضح ہے. تو یہ تو انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ انسان کس طریقے سے در حقیقت جو کام بھی آپ نائب امام زمانہ کے ساتھ کر رہے ہیں در حقیقت آپ امام معصوم کے ساتھ کر رہے ہیں. اس لیے کہ خود امام صادق السلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ فَإِذَا حَكَمَ مَقْبُولَ عمر ابن حنظلہ فَإِذَا حَكَمَ بِحُکْمِنَا, جب ایسا مجتہد اپنے وہ شخص جو وہ شہد کے جو جامع شرائط ہو وہ جب حکم صادر کرے, فلم یقبل ولم یقبل منہ فإنما استخف بحکم اللہ, اور فلم یقبل منہ فإنما استخف بحکم اللہ, اگر وہ حکم صادر کرتا ہے اس کو قبول نہیں کیا جاتا, تو در حقیقت اللہ کے حکم کو خفیف اور سبک سمجھا جا رہا ہے. وَعَلَيْنَا رُدَّا, اور ہمیں ٹھکرایا جا رہا ہے. امام فرمائے کہ ہمیں ٹھکرایا جا رہا ہے. وَرَادُّ عَلَيْهِمْ كَرَادِّ عَلَيْنَا, اور ان کو ٹھکرانے والا ایسا ہے جیسے ہمیں ٹھکرانے والا ہو. وراد دو علینا کر راد دے اللہ, اور ہمیں ٹھکرانے والا ایسا ہے جیسے اللہ کو ٹھکرا رہا ہوں. اور اللہ کو ٹھکرانے والے کا کیا حکم ہے, وہ ہو علی حد الشرک باللہ, وہ شرک کی حد تک ہے. تو ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ یہ در حقیقت مجتہد کو کوئی بھی نہیں فالو کرتا. در حقیقت ان دا ریئل سینس اصل میں تو ہم قرآن اہل بیت ہی کو فالو کر رہے ہیں, مگر چونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے لہذا ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم سوائے کے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کریں. اور پیغمبر اکرم نے بھی فرمایا تھا کہ یا علی للشقی ثلاث علامات, میں نے کل رات کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کی تھی کہ ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب, کہ آنسو خشک نہیں ہوتے ہیں مگر الا لقسوة القلوب, مگر انسانوں کے دلوں کی روحوں کی قساوت کی وجہ سے کچھ لوگوں کی روحیں قسی ہو جاتی ہیں, قسی القلب ہو جاتے ہیں. قسی القلب ہونے کی بنیاد سے بعض لوگوں کو گریا نہیں آتا. لاکھ آپ مسائب پڑھ دیجئے امام حسین علیہ السلام کے یا کسی بھی معصوم کے, مگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. تو معصوم کیا فرما رہے ہیں, ما جفت الدموع, آنسو خوش نہیں ہوتے الا لقسوت القلوب, مگر دلوں کی روحوں کی قساوت کی وجہ سے. اب قساوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب, اور روحوں میں قساوت پیدا نہیں ہوتی مگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. تو گناہوں میں کثرت ہے لہذا روح قسی ہو گئی ہے, قساوت قلبی ہو گئی ہے, اور قساوت قلبی کی بنیاد پہ آنسو خوش ہو گئے ہیں. وہ آنسو جس کے بارے میں میرے چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہر چیز کی ایک قیمت معین کی. لیکن نماز کی ایک قیمت ہے, آپ نے نماز پڑھی آپ کو اتنا ثواب دیا جائے گا. روزے کی ایک قیمت ہے, حج کی ایک ثواب معین ہے, خمس نکالنے کا ایک ثواب معین ہے, جہاد کا ایک ثواب معین ہے. یہ واحد چیز ہے جس کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ نے معین نہیں کی, وہ آنسو کا قطرہ ہے. یہ تو محبت کی باتیں ہیں, یہ تو رسول اہل بیت کے عشق میں ڈوبنے کے بعد یہ قطرہ باہر نکلتا ہے. یہ تو محبت کی علامت ہے, اس کی کیا قیمت معین ہو سکتی ہے؟ تو میں آج کر رہا تھا کہ قساوت قلبی کی بات میں کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے فرمایا کہ یا علی للشقی ثلاث علامات, اے علی شقی انسان کی تین علامتیں ہیں. اب فرمایا کہ پہلی بات قوت الحرام, اس کی غذا حرام ہے, حرام کھانا کھاتا ہے, حرام چیزیں کھا رہا ہے. حرام کھانے کی بنیاد پہ انسان ظاہر ہے کہ شقی القلب بنتا ہے. اور شقی القلب کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں, پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون شقی القلب ہے, جج کرنا چاہتے ہیں, تو دیکھ لیں ان کے گھر میں کیسا کھانا آ رہا ہے, کیسی نوکری ہو رہی ہے, کس کی خدمت کر رہے ہیں, طاغوت کی خدمت کر رہے ہیں, ظالموں کی خدمت کر رہے ہیں, کیسی نوکری کر رہے ہیں, نوکری جائز ہے کہ نہیں, کھانا جائز ہے نہیں, آپ یہ دیکھ لیجئے. نہ گھوڑا دور نہ میدان, پتہ چل جائے گا کہ کیسی قساوت قلبی ہے. ظاہر ہے وی ڈونٹ گرو ہارنز وین وی بیکم شقی القلب, بٹ دا نورانیت از گون فرام دا سول. جب انسان حرام کھانا کھا رہا ہوگا تو روح کے اندر ظلمت ہے, اب کوئی نورانیت نہیں پائی جاتی روح کے اندر. تو پہلی علامت جو پیغمبر نے فرمائی مولا کائنات سے, یا علی للقسی ثلاث علامات, قسی انسان کی تین علامتیں ہیں. پہلی قوت الحرام, حرام کھانا کھاتا ہے. دوسری علامت والاجتناب عن العلماء, علماء سے اجتناب کرتا ہے. معلوم ہوا کہ اگر ہم رسول و اہل بیت کے علوم سے واقف عالموں سے پرہیز کرتے ہیں, الرجی ہے ہمیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ رسول و اہل بیت کی ڈکشنری میں ہماری روح کے اندر قساوت قلبی پائی جاتی ہے. Whether we accept it or not, whether we like it or not, it's irrelevant. Because the teachings of the Prophet and Ahlul Bayt are not left up to the mercy of our likeness or dislikeness. That's the way it is, whether we buy it or not, but that's the haq and truth. جو کچھ پیغمبر نے فرمایا, جو کچھ مولا کائنات نے فرمایا, وہ حق ہے. کائنات کی کوئی طاقت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ, اور تیسری علامت آپ نے فرمایا کہ والصلاۃ وحدہ, نماز اکیلے پڑھتا ہوگا. اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قسی القلب آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دے گا, یہ فرمایا آپ نے حدیث میں. یہ نماز میں تو کل ہی بیان کر چکا ہوں کہ نماز تو دشمنان اہل بیت بھی پڑھ رہے تھے, اگر سے کیسی کھوکھلی ہی کیوں نہ کہیں, کیونکہ ولایت اہل بیت کے بغیر ہر عبادت کو منہ پہ مار دیا جائے گا. تو آپ کسی بھی زمانے میں زندگی گزار رہے ہو, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ولایت اہل بیت کی نسبت آپ کا بیہیویئر, آپ کی پالیسی کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اس قساوت قلبی سے پرہیز کرنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان طہارت قلب کی طرف توجہ دے. دیکھیں جنت میں تو سب کو جانا ہے ہی, ہر وہ شخص کہ جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام 12 معصوموں کی ولایت و امامت پر ایمان رکھتا ہے, اسے اور اس ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے اور زندگی میں کسی طاغوت اور ظالم کا ساتھ نہیں دیتا, بلکہ دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی نہیں رکھتا ہے, اس کو جنت میں تو جانا ہی جانا ہے. جو مسلمات میں سے ہیں. جنت تو بنی ہی ان کے اوپر ایمان رکھنے والوں کے لیے, مگر خود مولا امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اما الجنت فلن تفوتکم, جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو یو گائز آر نیور گوئنگ ٹو مس اٹ, جنت تو تمہیں ملنی ہی ہے. فلن تفوتکم ولکن تنافسوا فیہا فی الدرجات, مگر جنت کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرو اس کے درجات حاصل کرنے کے لیے. اب یہ الگ بات ہے ہماری کتنی مرمت ہو اس مرمت کے بعد ہمیں جنت ملے, یہ ایک الگ موضوع ہے. کس کس انسان کا, کس کس مومن کا, کس کس انسان کا ہم نے خدا نہ کرے حق مارا ہو, تو اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کتنی پٹائی کے بعد جنت ملتی ہے. اور بعض لوگوں کی طہارت اس برزخ کے دورانیے میں ہو جائے گی, چنانچہ یہ برزخ کے فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ ہماری طہارت ہو چکی ہوگی ان گناہوں سے. مگر علامہ حلی نے اپنی معروف زمانہ کتاب جو حوزہ علمیہ کے سلیبس اور نصاب میں صدیوں سے داخل ہے, باب الحادی عشر, اس کے اندر ان حدیثوں کو نقل کیا ہے اہل بیت کی, جس میں اہل بیت نے فرمایا ہے کہ بعض صاحبان ایمان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. علامہ حلی نے نقل کیا باب الحادی عشر میں, جن کے گناہ اتنے شدید ہوں گے کہ برزخ کے دورانیے میں ان کی تفہیر نہیں ہو سکی, تو اب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جب وہ جہنم کی آگ سے پاکیزہ ہو جائیں گے اس کے بعد نکال کے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. کیونکہ انسان کی روح جو ہے اس کو اس انداز کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کہ جس کو کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی سوائے توبہ کے یا جہنم کی آگ کے. اب اگر انسان مرنے سے پہلے توبہ کر کے مرتا ہے تو اللہ تو تواب و رحیم ہے, غفور و رحیم ہے, اللہ بخش دیتا ہے. اگر انسان نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو اب انسان کی بخشش کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان کی تطہیر کا, پاکیزہ بنائے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جہنم کی آگ اس کی روح کو صاف کرے. تو اب لہذا سوائے اس کے کہ رسول اہل بیت کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کا لطف اس کے شامل حال ہو جائے, اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پری ریکوزٹ ہیں. ہمیں کچھ نہ کچھ اسی دنیا میں, اسی زندگی میں کرنا ہے کہ رسول اہل بیت کی شفاعت کے مستحق بن سکیں. کچھ تو ہمیں انجام دینا ہے نا, کیونکہ نتھنگ از انکنڈیشنل, کچھ تو کرنا ہے نا اس کے ان کے لطف, ان کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے. تو اور اس کے بعد یہ بھی بیان کیا ہے علماء نے کہ جب ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اب ظاہر جہنم سے جرے جلنے کے تو اثرات انسان کے بدن پہ نمایاں ہوتے ہی ہیں, دھواں بھی نکل رہا ہوتا ہے, رنگ بھی انسان کا جھلس چکا ہوتا ہے, اور وہ ساری کی ساری علامتیں اور کیفیتیں جو جلنے سے ہوتی ہیں. اس کے بعد ان کو جب بہشت میں بھیجا جائے گا تو وہاں بہشت میں ایک چشمہ ہے جس چشمے کا نام چشمہ حیوان ہے. اب یہ بڑا پیارا موضوع ہے, کبھی خدا نے موقع دیا انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں جنت کے چشموں کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جنت میں کون کون سے چشمے ہیں اور کس کس چشمے کی کیا اس کی اہمیت ہے اور کون کون لوگ مستحق ہیں کس کس چشمے سے پانی پینے کے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے, یہ ہمارا موضوع نہیں آج کی رات. تو میں آج کہہ رہا تھا کہ چشمہ حیوان, یہ کے اوپر زبر, یہ حیوان نہیں ہے, حیوان, یہ کے اوپر زبر. حیوان عربی میں کہتے ہیں حیات کو, زندگی. یہ کون سا چشمہ ہے؟ یہ وہ چشمہ ہے کہ جو مولا امام حسین پر بہائے جانے والے تمام کے تمام آنسوؤں کو ملائکہ اس دنیا سے اکٹھا کر کے لے جا کے اس چشمے میں ڈالے جا رہے ہیں اور چشمہ حیوان بڑھتا جا رہا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام پر گریے کی بنیاد پہ یہ چشمہ قائم ہوا. اور علماء نے یہ, عرفا نے یہ بھی بیان کیا کہ چونکہ اشک جو ہوتا ہے, آنسو جو ہوتا ہے, وہ تو نمکا ہوتا ہے, شور نمکا ہے, مگر چشمہ حیوان کا جو پانی ہے وہ جتنے آنسو ملائے جا رہے ہیں امام حسین پر, جتنے آنسو بہائے جا رہے ہیں اور جتنا آنسوؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس چشمے کے اندر, اتنا اس کا پانی مزید شیرین ہوتا جا رہا ہے. لہذا اب جہنم سے ان لوگوں کو نکالے جانے کے بعد امام حسین کے چشمے یعنی چشمہ حیوان میں ان لوگوں کو اس میں دبویا جائے گا, اس میں نہلایا جائے گا, اس میں غسل دیا جائے گا, اور غسل دیے جانے کے بعد جہنم سے جلنے کے تمام آثار ان کے بدن سے ظاہر ہو جائیں گے, تاکہ بہشتی لوگ یہ پہچان ہی نہ سکیں کہ یہ جہنم سے آ رہے ہیں.
ملا سکر میں آپ کہ چشمہ حیوان کی کتنی اہمیت ہے, اور اس چشمے سے وہ لوگ پیئیں گے جنہوں نے اس دنیا میں حسین ابن علی پہ گریہ کیا ہوگا, صرف اسے وہ لوگ پی سکتے ہیں اس چشمے سے پانی. سلوات پڑھیے ہوں گا. لہذا طہارت قلب کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کا مقابلہ کتابوں سے حاصل شدہ علم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. سید ابن طاؤس فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پیغمبر اکرم نے تو کہا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. سید ابن طاؤس کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شاید امام زمانہ علیہ السلام سے غیبت کبریٰ کے زمانے میں سب سے زیادہ مرتبہ اگر کسی عالم نے ملاقات کی ہے تو وہ سید ابن طاؤس ہیں. شاید یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے سید ابن طاؤس. تو سید ابن طاؤس فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. پھر کہتے ہیں کہ کون سے نبی کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے دنیا کے کسی مدرسے میں درس پڑھا ہو؟ کسی نبی کو آپ نے دیکھا کہ وہ دنیا میں کسی بھی آدمی کے پاس جا کے وہ درس پڑھ رہا ہو؟ ہاں, ایک نبی کسی دوسرے نبی کے پاس پہنچ جائے, ایک نبی کسی امام کے پاس پہنچ جائے, اس کی بات نہیں ہو رہی. غیر معصومین کے پاس کسی نبی کو جاتے دیکھا؟ تو چونکہ انبیاء کرام کا سارا علم ان کے قلب کی بنیاد پہ ہے, ان کی روح کی بنیاد پہ ہے, یعنی اللہ کی طرف سے اشراق ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے یہ نورانیت ایک ان کے قلب کے اوپر میں ودیت کی جا رہی ہے, لہذا سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ علماء کے انبیاء کے وارث بھی وہ کہلا سکتے ہیں, عالم بھی وہ کہلا سکتے ہیں کہ جن کے قلب میں اللہ کی طرف سے نور علم ودیت کیا گیا ہو. وہ ہیں کہ جو انبیاء کے وارث کہلائے جانے کے مستحق ہے, اور جنہوں نے صرف کتابوں سے پڑھ کے علم سیکھا ہو وہ اس کے اہل نہیں ہیں کہ ان کو انبیاء کا وارث کہا جائے. کیونکہ آپ جب وارث ہیں تو آپ نے میراث میں کیا لیا؟ آپ کے مورث کے پاس تو یہ چیز تھی نہیں, مورث کے پاس تو سارا کا سارا علم قلب کے اندر ودیت کیا گیا تھا, اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے وارث ہیں. تو وارث کے پاس میراث تو ہونی چاہیے. تو کیا میراث پائی اگر آپ نے اپنے قلب میں اللہ کی طرف سے نور تو لیا ہی نہیں؟ ملاحظہ فرمایا آپ نے, لہذا ہم عرفا کا ذکر کرتے ہیں. مرحوم آیت اللہ عظمہ سید مہدی طباطبائی بحر العلوم رحمت اللہ علیہ, اتنے عظیم القدر ہمارے عارف گزرے, کسی نے آ کے ان سے پوچھا کہ علماء تو بہت سارے ہیں مگر آپ مختلف ہیں باقی علماء سے, اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے ایک دفعہ میرے مولا نے یعنی امام صاحب الزمان علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا, اور مولا کی یہ مہربانی تھی, ان کا لطف تھا کہ ان سے نورانیت, ان سے علم کا نور میرے قلب میں ٹرانسفر ہوا. اس نورانیت کی وجہ سے سید مہدی طباطبائی اتنے مختلف ہیں. آیت اللہ عظمہ سید جمال الدین گلپائگانی بہت بڑے ہمارے ایک عارف مجتہد گزرے ہیں, چنانچہ طالب علمی کے زمانے, نجف سے طالب علمی کے دور سے ہی ان کی چشم قلب بینا تھی, لوگوں کو ان کی حقیقی صورتوں میں حقیقی شکلوں میں دیکھتے تھے. مولا امیر المومنین کے حرم میں پہنچے اور جا کے مولا سے دعا مانگی کہ مولا یہ روح کی بینائی, یہ قلب کی بینائی جس کی وجہ سے میں لوگوں کی روحوں کو ان کی حقیقی شکلوں میں دیکھ رہا ہوں یہ مجھ سے چھین لیجیے, کیونکہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں جانوروں کو دیکھ کے تنگ آ گیا ہوں. تو ایسے بھی علماء پائے جاتے ہیں جن کی قلب کی بینائی اتنی بینا ہے, لہذا ہمیں علم ان سے سیکھنا ہے, دین ان سے سیکھنا ہے کہ جو صاحب معرفت ہیں. آیت اللہ العظمیٰ بہاؤالدینی جن کا بھی کچھ سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا, کتنے بڑے عارف مجتہد اور پارسا ہستی گزرے ہیں. ان کے حجابات نہیں ہوتے نا ان کے نگاہوں کے سامنے, ان سے جا کے کسی نے کہا جب آغائے منتظری کو قائم مقام رہبر کے طور پہ مجلس خبرگان نے کاؤنسل آف ایکسپرٹ کے فقہا نے اناؤنس کیا, تو ان کے پاس کسی نے جا کے کہا کہ آپ نے سنا ہے کہ مجلس خبرگان نے آیت اللہ منتظری کو قائم مقام کے طور پہ اعلان کر دیا کہ وہ قائم مقام رہبر ہیں. نے فرمایا کہ من کے ایشون را رہبر نہیں دینا، رہبر ماں سید علی، میں تو ان کو اپنے رہبر کے طور پہ نہیں دیکھ رہا. توجہ فرمائی کہ دیکھ رہا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا. عارف میں اور عالم میں فرق یہ ہے کہ صاحب معرفت کے سامنے حجابات نہیں ہے، وہ جب آپ سے گفتگو کرے گا تو اپنے دیکھی ہوئی چیزوں کی بات بیان کرتا ہے، وہ اپنے مشاہدات بیان کر رہا ہے، وہ اہل کشف و شہود ہے، وہ چیزیں جو ہمارے لیے غیب ہیں وہ ان کے لیے مشہود ہیں. تو کیا فرمایا، میں تو ان کو اپنا رہبر نہیں دیکھ رہا، رہبر ہمارا سید علی، ہمارے رہبر تو سید علی ہے. سید علی خامنہ ہی تو سب پریزیڈنٹ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان کے بارے میں. رضا فرمایا آپ نے، یہ صاحبان معرفت جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ہمیں ان کی طرف توجہ نہیں، ہمیں کہاں ان سڑک پہ چلتے جاہلوں کی باتوں پہ توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے، انہیں کیا قدر و منزلت ان ہستیوں کی. آیت اللہ العظمیٰ عراقی شیخ الفقہا والمجتہدین، 103 سال کی عمر میں انتقال ہوا، گفتگو مجالست علماء کے بارے میں ہو رہی ہے. 103 سال کی عمر میں انتقال ہوا، مرحوم امام خمینی کے استاد، اس طرح سے کمر خمیدہ تھے، اس طرح سے چلا کرتے تھے سڑک پہ، اس کے باوجود اپنی ضعیفی کے باوجود قم سے اپنے شاگرد امام خمینی کے پاس جایا کرتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، اور جب ان کے چہرے پہ نگاہ پڑتی تھی تو ان کا نام لینے کے بجائے یہ کہہ کے سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند آپ پہ میرا سلام ہو. یہ وہ ہیں جو کہ آیت اللہ العظمیٰ عراقی جو 103 سال کی عمر کے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ صاحبان معرفت کو صاحبان معرفت ہی پہچانتے ہیں، جو خود معرفت سے عاری و منزہ اور مبرہ ہو انہیں کیا قدر ہو سکتی ہے دوسرے کی معرفت و معنویت کی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معیاروں کو درست بنائیں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے پہلے فرمایا ہے کہ ما من خطیب یخطب، کوئی ایسا خطابت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا سپیچ دینے والا نہیں ہے، الا عرضت علیہ خطبتہ یوم القیامہ وما اراد بہا، مگر روز قیامت اس کے خطبے کو، اس کی سپیچ کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تم نے اس سے کیا ارادہ کیا تھا. یہ جو ہم تقریر کرتے ہیں، یہ تقریر کرنے سے تمہارا ارادہ خدا کی رضایت تھی، رسول اہل بیت کو راضی کرنا تھا، یا لوگوں کی خوشنودی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اگلے سال ہمیں مجلس کے لیے دعوت دے لیں، لوگ زیادہ نعرے لگا لیں. ارے ہمارے یہاں تو کامیابی کا معیار یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ مولانا آج تو مجلس بڑی کامیاب ہوئی، کیوں؟ مجمع زیادہ آ گیا، پیسے زیادہ، فنڈ ریزنگ اچھی ہو گئی، نعرے بہت لگ گئے. بھائی نعرے لگانا تو بڑی اچھی بات ہے، مولا کائنات کا تو ان کا تصور بھی آپ ذہن میں کریں تو بھی عبادت ہے، مولا کائنات کا تو ذہن میں تصور تک کرنا عبادت ہے، ان کا نام لینا عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مزین و آراستہ کرو. پر کوئی اعتراض تھوڑے ہو رہا ہے، نعرے لگانے پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ مولا کائنات کا نام لیں، ان کا ذکر کریں، یہ تو ہم آراستہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنی روحانیت کو، اپنی بزم کو. بات یہ ہوئی کہ معیار یہ نہیں ہے کامیابی کا، معیار کامیابی رسول و اہل بیت کی رضایت ہے، کیونکہ مجلس تو ہم پڑھوئے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، صاحبۃ الاذا وہ ہے. ہمارے عرفا کہتے ہیں کہ ایک ایک انسان کی ڈیوٹی جناب زہرا کی طرف سے معین ہوتی ہے. یہ معمولی بات نہ سمجھیں کہ کس آدمی کو نوحہ پڑھنا ہے، کس آدمی کو پانی پلانا ہے عزاداروں کو، کس آدمی کو آ کے ماتم کرنا ہے، کس آدمی کو مجلس پڑھنی ہے، کس کو فرش عزا بچھانا ہے، کس کو چادریں بچھانی ہے، کس کو چادریں اٹھانی ہے، یہ سب عظیم عبادتیں، یہ اللہ کی عبادتیں ہو رہی ہیں. یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سپرویژن میں یہ ڈیوٹیز لگتی ہیں. بہت سے لوگوں کو دنیا میں روئے زمین پہ یہ سعادت نصیب نہیں ہے. روایت میں ہے کہ مجلس امام حسین میں شرکت کرنے کے بعد
جب فرشتے واپس آسمان کی طرف لوٹتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے تمہارے میں سے, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین پہ گئے تھے جہاں ہم نے سید الشہداء کی مجلس اٹینڈ کی ہے, مجلس میں شرکت کی ہے, اس مجلس میں شرکت کرنے کے بعد وہاں اس شرکت کی بنیاد پہ ہمارے اندر یہ خوشبو آئی. تو وہ کہتے ہیں کہ چلے ہم بھی زمین کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے اندر یہ خوشبو کش کر سکیں. تو وہ زمین سے آنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجلس تو ختم ہو چکی. اب روایت کہتی ہے اس کے باوجود آسمان کے فرشتے واپس پھر بھی آتے ہیں زمین کی جانب, اور جس مقام پر عزاداران سید الشہداء علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں شرکت کے لیے, اس جگہ پہ اپنے پروں کو مس کرتے ہیں, اور پھر بھی ان کے جسم میں وہ ان کے پروں میں وہی خوشبو آتی ہے جو ان ملائکہ میں آئی تھی. So this is a very important event taking place. کہ مجلس کو آپ کم اہمیت نہ سمجھیں کبھی, اس کی وجہ سے ہمارا پورا دین قائم ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں کی وجہ سے. ماں ہر سے داری میں محرم و سفر ہے, مرحوم امام خمینی فرماتے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کی وجہ سے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, یعنی محرم سے اشارہ امام حسین کی طرف ہے, سفر سے اشارہ شہزادی زینب کی طرف ہے. ہمارے پاس تو سب کچھ ان دو ہستیوں کی وجہ سے ہے. اور جب بھی مولا امام حسین کا نام آتا تھا تو ان مرحوم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, یہ علامت مومن ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. لا یذکرنی مؤمن انا قتیل العبرا, میں اشک کا قتیل ہوں. لا یذکرنی مؤمن الا استعبرا, کوئی مومن ملا ذکر نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھیں نمناک ہو جائیں گی. تو ایسی ہستیوں کو عالم کہا جاتا ہے جن کے قلب میں نورانیت الہی پائی جاتی ہے, جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں. اور ایسے علماء اگر کسی قبرستان سے بھی گزر جائیں, پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اپنے حدیث میں کہ ما من عالم او متعلم یمر بقرية من قرى المسلمين او بلدة من بلاد المسلمين ولا یاکل من طعامهم ولا یشرب ولم یشرب من شرابهم لم یاکل من طعامهم ولم یشرب من شرابهم خرج من جانب و دخل من جانب و خرج من جانب آخر. کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے یا ان کا سیکھنے والا متعلم نہیں ہے جو کسی قریے کسی بستی میں داخل ہو, کسی شہر میں داخل ہو, چاہے ان کے کھانے کو نہ بھی کھائے, چاہے ان کے یہاں سے پانی نہ بھی پیئے, ایک طرف سے داخل ہو اور دوسری طرف سے باہر نکل جائے اس بستی سے, پھر بھی اللہ تعالی 40 دن تک اس بستی کے قبروں کا عذاب معطل کر دیتا ہے صرف عالم کے گزرنے کی وجہ سے. 40 دن تک عذاب روک دیتا ہے. النظر الی وجہ العالم عبادہ, عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. قیام کر رہے ہیں نا وہ اہل بیت کے مشن کے لیے, ان کی وجہ سے اہل بیت کا مشن قائم ہے, ہماری وجہ سے قائم تھوڑی ہے, ان کی وجہ سے قائم ہے. وہ سب سے بڑھ کے جہاد کر رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں اس مشن کے لیے, لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا اتباع کریں. ہمارے ہاں دیکھیے, ہم میں اور دوسرے فرقے والوں میں بنیادی فرق کیا ہے, دوسرے فرقے والوں کے پاس ولایت ختم ہو گئی. جب سے سقیفہ کو مانا اور مولا کائنات کی ولایت کو پیٹ دکھائی, ان کے پاس کوئی قیادت نہیں رہی. یہ تو اللہ کی لعنت ہے نا, یہ تو اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر کہ جنہوں نے مولا کائنات کی ولایت کو ساری فضیلتیں جاننے کے باوجود پیٹ دکھائی. تو آج تک ان کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے, ان کی قیادتیں کیسے کیسے کرپٹ حکمران ہیں مختلف اسلامی ممالک کے, یہ ان کی قیادتیں ہیں. ہماری سچویشن بالکل مختلف تھی اور مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے مولا کائنات کی ولایت کو پیچھے نہیں دکھائی, ہم نے اہل بیت کی ولایت کو قبول کیا. ہم نے نہ بنو امیہ کی بیعت کی, نہ بنو عباس کی بیعت کی, نہ آج کے زمانے کے کسی طاغوت کو تسلیم کیا, بلکہ ہم معصومین کی ولایت کے ماننے والے ہیں اور ان کی غیبت میں ان کے جام و شرائط فقی کی ولایت کے ماننے والے ہیں. تو ہم نے پیچھے نہیں دکھائی ولایت کو, ہم نے ان کے مشن کو قائم رکھا. ہمارے یہاں کس چیز کی کمی تھی؟ ہمارے یہاں قیادت کا فقدان نہیں تھا. ہر زمانے میں ایک نہ ایک عادل جامع شرائط مجتہد رہا ہے جن نے رسول اہل بیت کی ولایت کے مشن کو برقرار رکھا ہے, اس پرچم کو برافراستہ رکھا ہے، مگر ہمارے یہاں جس چیز کی کمی تھی وہ ہے اطاعت. ہم نے اطاعت نہیں کی اپنی قیادت کی. ہم یہ نہیں اللہ کے حضور میں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی قیادت نہیں تھی، ہمیں بتا نہیں رہی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے ظلم کے خلاف. ہمارے معاشرتی اور سیاسی فرائض کیا ہیں، ہمارے باقی مذہبی فرائض کیا ہیں؟ نہیں، ہر زمانے میں ایک نہ ایک عادل مجتہد رہا، ہاں کتنے لوگوں نے اس کو مانا یہ ایک الگ موضوع ہے. لہذا عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ممبروں کی اصلاح کریں، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کو کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. لہذا اب ہمارے ہاں پرائم سورس آف ریلیجس انفارمیشن ہمارا ممبر ہے. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کتابیں بھی پڑھتے، مگر اب انفارچونیٹلی چونکہ پرائم سورس آف اسلامک انفارمیشن ممبر ہے، تو اب ہماری ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے کہ ہم ممبر کے اوپر اس امانت اہل بیت کے اوپر بٹھانے سے پہلے کم از کم یہ چیک تو کر لیں کہ کون آدمی اس کا اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے. اور مولا امام کاظم علیہ السلام تقریر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. مولا امام کاظم علیہ السلام نے پہلے ہی فرماتے ہیں کہ من اصغى الى ناطق فقد عبده، جب بھی کسی آدمی نے توجہ کے ساتھ کسی بولنے والے کو سنا، سننے والے نے بولنے والے کی عبادت کی. The listener has worshipped the speaker. فقد عبده. فإن كان الناطق ينطق عن الله، اب اگر بولنے والا اللہ کی بیان شدہ تعلیمات کو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، تو اب سننے والے نے در حقیقت پھر اللہ کی عبادت کی، کیونکہ بولنے والا اپنی طرف سے تو کوئی بات بیان ہی نہیں کر رہا تھا، وہ تو رسول اہل بیت کی تعلیمات پیش کر رہا تھا. رسول اہل بیت تو اللہ کے نمائندے، اللہ کی باتیں بیان کر رہا تھا، تو در حقیقت آپ نے اللہ ہی کی عبادت کی. اور وہ انسان الناطق ينطق عن لسان ابلیس، اور اگر بولنے والا شیطان کی لسان میں بات کر رہا ہو، خواہشات نفسانی، لوگ کیا چاہتے ہیں، ہماری خواہشات کیا ہیں، اس کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہے، لسان ابلیس فقد عبد ابلیس، تو امام کاظم علیہ السلام فرماتے کہ اب سننے والے میں ابلیس کی عبادت کی ہے. تو یہاں ہم وی ہیو ٹو بی پرٹیکولر، بیکاز دس از سم تھنگ وچ دا پروفیٹ اینڈ اہل بیت ہیو بین گیونگ ویری ہائی لیول آف امپورٹینس. لہذا جس دن ہم اس مسئلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس دن آپ دیکھیں گے معاشرے میں ہماری مجالس کی پروڈکٹیویٹی بھی اس طریقے سے بڑھ جائے گی کہ جہاں ہم یہ واقعاً امید رکھ سکتے ہیں کہ اب ہماری مجلسیں واقعاً اس قابل ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا تشریف لائیں. ہمارا عقیدہ ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب سیدہ کونین تشریف لاتی ہیں، اگر ہم اخلاص کے ساتھ، اگر ہم اپنے کو اس قابل تو بنائیں. امام صادق علیہ السلام کبھی کبھی شاعران اہل بیت آیا کرتے تھے، تو روایت میں ہے محدث قمی نے نقل کیا کہ امام نے شاعر سے کہا کہ وہ بیان کرے مصیبت، شاعر بیان کر رہا ہے، شعر پڑھ رہا ہے امام حسین کے بارے میں، آپ نے پردہ کھچوا دیا اور آپ کے اہل حرم اس طرف بیٹھے ہیں، شاعر شعر پڑھ رہا ہے، اور روایت میں کہ اچانک وسط مجلس میں میرے مولا کھڑے ہو گئے اور جوتوں کے پاس جا کے اپنی ابا کو بچھا دیا اور خود کھڑے ہو گئے اور سارے دورانیے میں کھڑے رہے. اس کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ مجلس کے دوران جا کے وہاں جوتوں کے پاس کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی ابا کو بچھایا اور وہاں آپ کھڑے رہے سارے اس مدت میں. فرمایا کہ میری مادر گرامی فاطمۃ الزہرا تشریف لائی تھی اور میں ان کے احترام میں کھڑا تھا. تو ہم اپنے کو اگر اس قابل بنائیں گے تو اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہوگی کہ ہماری مجلس میں شہزادی کونین تشریف لائیں. یہ تو اس وقت ہے جب ہم علم کی اور علم کے اوپر عمل کی قدردانی کریں، جب ہم طہارت قلب کو اہمیت دیں، اور نہیں اہمیت دی جائے گی تبھی اور اگر دنیا داری انسان شروع کر دے، تو دنیا داری تو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، وہ انسان کو کہاں کہاں تک خدا جانے پہنچا سکتی ہے. یہاں تک پہنچا دیتی ہے دنیا داری کہ اب قتل سید الشہداء کے اوپر شہر کی کو آراستہ کیا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے. سہل ابن سعد روایت کرتے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، کہ میں دمشق میں پہنچا ہوں، شہر دمشق میں نے دیکھا کہ شہر کو سجایا گیا ہے. میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ آج تو کوئی اسلامی کیلنڈر میں کوئی عید کا تو دن نہیں ہے، سہل کو نہیں معلوم ہے واقعہ کربلا کے بارے میں، اطلاع نہیں ہوئی، کسی اور مقام پہ تھے، اطلاع نہیں ہو سکی. کہتے ہیں کہ آج تو کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، یہ شہر کو کیوں سجایا گیا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ آج خلیفہ یزید کے خلاف ایک باغی ہے تھا جس نے بغاوت کی، قیام کیا تھا، اس کو قتل کیا گیا اور اس کے گھرانے والوں کو اسیر بنا کے آج لایا جا رہا ہے، لہذا اس شہر کو سجایا گیا ہے. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ صاحب کہتا ہے کہ میری نگاہ ایک قافلے پہ پڑی جو ابھی شہر میں داخل ہوا چاہتا ہے. اب جو میں نے دیکھا تو عجیب و غریب کیفیت ہے اس قافلے کی. ارے آگے آگے ایک ضعیف و لاغر اور ناتوان کمزور انسان ہے جو سر جھکائے چل رہا ہے، اور اس کے ہمراہ کچھ بیویاں ہیں جو بے مکنہ و چادر، اور ساتھ کچھ نیزوں کے اوپر سر ہے جو نوکے نیزہ پہ بلند ہے. آگے بڑھا اور اس ضعیف و لاغر انسان کو پہچانا تو نہیں، بڑھ کے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف تو کرائیے. روایت میں ہے میرے مولا امام سجاد نے ایک مرتبہ سہل کی طرف دیکھا اور فرمایا ارے سہل ہمیں پہچانے نہیں. یہ سننا تھا سہل کہتا ہے میں تو بہت شرمندہ ہوا، ارے یہ شخص تو مجھے پہچانتا بھی ہے، مجھے تو نام سے پکار رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف تو کرائیے. مولا نے تعارف کرانا شروع کیا، انا ابن مکہ والمنا، ارے میں مکہ و منا کا فرزند ہوں. انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں. انا ابن محمد المصطفی، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہرا. یہ سننا تھا سہل نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا. ارے مولا آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ مولا رونے لگے سہل. مولا سے عرض کی مولا کوئی خدمت اگر میرے لائق ہو تو بیان کیجئے. مولا نے کہا اگر کچھ کپڑے کا بندوبست کر سکو تو کپڑے کا بندوبست کرنا. سہل کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا میں نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور مولا کی خدمت میں تقدیم کرنے لگا. مولا کہتے ہیں ارے کسے دیتا ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے. مولا کے ہاتھ تو پشت پیچھے بندھے ہوئے ہیں، کیسے مولا تھامیں گے؟ کہا مولا آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں. کہا میرے توک کو اٹھانا تو اس کپڑے کو توک کے نیچے رکھ دینا. اب سہل کہتے ہیں جب میں نے توک خادار کو اٹھایا اب دیکھا کہ مولا کی کمر پوری خون آلود ہے، خون جاری ہے. میں نے کپڑے کو نیچے رکھ دیا. ارے ساری عمر میرے مولا امام سجاد گریا کرتے رہے، 35 سال تک گریا کیا. جب پوچھنے والے نے کہا کیا مولا ارے آپ کب تک گریا کرتے رہیں گے، مولا کہتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا. جناب یعقوب کے 12 فرزند تھے، ایک فرزند صرف نگاہوں سے دور ہوئے تھے اور اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی. ارے جس کے 18 بنی حاتم اس کی نگاہوں کے سامنے قتل کیے گئے ہو. کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا بے شک شہادت میراث ہے، مگر کیا اہل حرم کا بے مکنہ چادر بازاروں میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث ہے. مولا جب کا یہ دستور تھا کہ جب مولا باہر نکلتے تھے مدینے میں کبھی کسی قصائی کے اوپر نگاہ پڑ گئی تو بڑھ کے اس سے پوچھتے تھے ارے تم نے اس جانور کو پانی تو پلایا ہے نا؟ وہ جواب دیتے تھے مولا ہم تو مسلمان ہیں، اسلام نے کتنی تاکید کی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا لیا جائے. ارے مولا کہتے تھے قتلا بھی اچانا، میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا.
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. انا لله وانا اليه راجعون. الهي بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. با الہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگون فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. تمام علماء ربانیین، تمام مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما، تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین جو پریشان حال ہیں بحق باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بائلہ جو مومنین بیمار ہیں ان بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مومنین زندانوں میں ہیں بالخصوص جو اسرائیل کے زندانوں میں ہیں ان مومنین کو جلد سے جلد بحق امام موسی بن جعفر باب الحوائج جلد سے جلد رہا فرما، ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ المیامین یا حسین